ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إفوا تعفوا نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام ابھی حضرت مولانا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر جو خطاب فرمایا میں کل آپ کو بتلا چکا ہوں کہ میں تو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا لیکن دل چاہ رہا تھا کاش اس خطاب کو میں سمجھ پاتا واقعہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ہم پر غلبہ ہو جائے تو پھر کسی قسم کی نافرمانی اور معصیت کا صدور ناممکن ہے۔ بہرحال آج میں نے سوچ رہا تھا ویسے میں تو مفتی ابراہیم صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ بھائی مجھ سے تو کچھ کہا بھی نہیں جاتا، بار بار کہتا ہوں لیکن میرا عذر قبول نہیں کرتے، اور اب تو حافظہ بھی کام نہیں کرتا۔ بہرحال انہوں نے بہت مجبور کیا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق فاضلہ اور اخلاق حسنہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جن پاکیزہ اخلاق کی پوری انسانیت کو تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک ہے عفت اور پاک دامنی۔ عفت اور پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زنا اور زنا تک پہنچانے والے تمام اسباب سے بچانے کا اہتمام کرے۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام اسباب کو حرام قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دی، اس میں عفت اور پاک دامنی بھی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت، سب پہلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہرقل کا جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے، تو ایک خط آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ اس خط کو لے کر حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ جس زمانے میں یہ خط قیصر کے نام بھیجا گیا، قیصر بیت المقدس کی زیارت کے لیے یروشلم پہنچا ہوا تھا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق اس قسم کے خطوط بڑے بادشاہوں کے پاس براہ راست نہیں پہنچائے جا سکتے تھے، بلکہ ان کے ماتحت جو حکمران ہوتا تھا اس کو دیے جاتے تھے اور وہ اس تک پہنچایا کرتا تھا۔ چنانچہ بسرا، یہ شام کا ایک شہر ہے، شام کے اس پورے علاقے کے اوپر جو ہے قیصر کا تسلط تھا، اور وہ علاقہ قیصر ہی کو خراج ادا کرتا تھا۔ بسرا کا حاکم قیصر کے ماتحت تھا۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ مبارک اس تک پہنچایا، اور اس نے قیصر روم تک پہنچایا۔ اس زمانے میں قیصر وہاں، جیسا کہ میں نے بتلایا، یروشلم آیا ہوا تھا۔ دراصل وہ اپنی ایک نظر منت پوری کرنے کے لیے، اس نے منت مانی تھی کہ ایرانیوں کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس کا وہ علاقہ جو پہلے ایرانیوں نے جنگ کر کے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا، اگر دوبارہ مجھے مل جائے تو میں پیدل بیت المقدس کی زیارت کروں گا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے وہاں یروشلم پہنچا ہوا تھا۔ جب اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ مبارک پہنچایا گیا، تو چونکہ قیصر روم ہرقل اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس زمانے میں دین نصارہ کے اندر دو ہی بڑے عالم تھے، یہ ہرقل و قیصر روم، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، اور نصارہ کا جو بڑا لاٹ پادری اسقف الوساقف زغاتر نام تھا اس کا، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا. تو اگلی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں سنائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں ان سے بخوبی واقف تھا. بہرحال جب اس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نابہ مبارک پہنچایا گیا اور اس کو یہ بتلایا گیا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول بتلاتے ہیں، یہ اس کی سمجھداری اور عقل مندی کی بات تھی کہ اس نے اس خط کو پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا. چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ خط بھیجنے والی شخصیت جس علاقے کی رہنے والی ہے اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے؟ اس کے آدمیوں نے بتلایا کہ ہاں عرب سے تجارتی قافلے یہاں آتے رہتے ہیں، ہم معلوم کرتے ہیں کوئی قافلہ اگر آیا ہو تو ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اتفاق کی بات کہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آیا ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے، بلکہ آپ کے دشمنوں کے سردار تھے. بہرحال قیصر کے آدمیوں نے وہ قافلے کو قیصر روم کے سامنے پیش کر دیا. چنانچہ جب وہ قافلہ اس کے سامنے لایا گیا تو پہلا سوال تو اس نے یہ کیا کہ تمہارے اندر ان نبی یہ جس شخصیت کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں، ان سے نسبی اور خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری رکھتے تھے، انہوں نے کہا میں ہوں. چنانچہ قیصر نے ان کو آگے بٹھلایا اور قافلے والوں کو پیچھے بٹھلا کر اپنے ترجمان کے ذریعے سے، دوباشیے کے ذریعے سے قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو ان نبی کے متعلق میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر ان کے جوابات میں یہ دروغ گوئی سے جھوٹ سے کام لیں تو تم بتلا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ اگر میں کوئی غلط جواب دوں گا تو برسر دربار میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری تردید نہیں کرے گا، لیکن مکہ لوٹنے کے بعد ضرور اس کا چرچا ہوگا کہ وہاں ان سے کچھ پوچھا گیا تھا اور انہوں نے اس کا غلط جواب دیا تھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی جو مجھے گوارا نہیں تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہے وہ بھی اپنے جھوٹ کی نسبت کو گوارا نہیں کرتا. آج ہمارے مسلمانوں میں جھوٹ جو ہے اتنا عام ہو گیا ہے کہ بس نہ کہیے بات، اسی کی وجہ سے ساری خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں. بہرحال قیصر روم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق کچھ سوالات کیے، 10 سوال کیے تھے جن کے انہوں نے جوابات دیے، اور ہر جواب سے قیصر نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سچے نبی ہیں. آخر میں اس نے ایک سوال کیا، ماذا یامرکم، یہ نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یامرنا بالصلاۃ، والصدق والعفاف والصلت. یہ نبی ہم کو حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا اور سچ بولنے کا اور پاک دامنی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے ایک سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن نے آپ کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں جن چار چیزوں کا تذکرہ کیا تھا اس میں ایک ہے عفت اور پاک دامنی. گویا آپ کی تعلیمات میں یہ عفت اور پاک دامنی، اپنے آپ کو زنا اور زنا کے تمام اسباب و لوازمات سے بچانا، اس کا بڑی اہمیت تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور غنا کا. یہاں بھی آپ جہاں دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعاؤں میں بھی جو ہے تعلیم کا ایک پہلو موجود ہوتا ہے. گویا یہ وہ خوبیاں ہیں جو مطلوب ہیں، جن کو حاصل کرنا چاہیے. ایک دوسری دعا ہے، اللہم انی اسلک الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر. کہ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا اور پاک دامنی کا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے جن اوصاف و کمالات کو حاصل کرنے، گویا لینے کی اور مانگنے کا اہتمام کرتے تھے، اس میں یہ عفت اور پاک دامنی بھی ہے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بلکہ سات مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ بیان کیا. کفلہ کا واقعہ، بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا کفلہ نامی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولت دے رکھی تھی اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی نافرمانی میں گویا مبتلا رہتا تھا، اللہ کی معصیت میں اس دولت کو استعمال کرتا تھا. ویسے بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ ان میں سے کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ رات کو اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری پردہ پوشی فرمائی. اور کوئی اگر اچھا کام کیا ہوتا تھا وہ بھی اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا. تو یہ کفلہ جو ہے وہ بڑا بدکار آدمی تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت کے بچے فاقہ اور بھوک مری کے شکار تھے. اس نے اس سے سوال کیا کہ میرے بچے فاقہ کا شکار ہیں، مجھے کچھ پیسے دو. اس نے کہا کہ اگر تو بدکاری کرنے کی مجھے اجازت دے تیرے ساتھ تو میں تجھے رقم دوں. وہ بیچاری عورت اپنے بچوں کے فاقے کی وجہ سے مجبور تھی، اس نے مجبوری میں اس کی یہ شرط مان لی، اس نے پیسے دیے 60 دینار، دوسری روایت میں 100 کا بھی تذکرہ ہے. اس کے بعد شرط کے مطابق جب یہ اس کے عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس عورت کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی اور گویا وہ بے اختیار رونے لگی. اس آدمی نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، میری شرط تو نے خود اپنی رضامندی سے منظور کی ہے، پھر بھی تو تیرا یہ حال کیوں ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ کبھی یہ کام میں نے کیا نہیں، یہ حرکت مجھ سے آج تک کبھی ہوئی نہیں، اپنے بچوں کے فاقے کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے یہ تیری شرط منظور کی تھی. جب اس عورت نے یہ جواب دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا وقت آ چکا تھا, اس نے سوچا کہ ایک عورت ذات ہو کر کے اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے تو مجھے کیوں نہیں بچنا چاہیے. فوراً اس نے اپنی تمام ان حرکتوں سے توبہ کی, اور اتفاق کی بات یہ کہ اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا. صبح کو لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفلہ کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. لوگوں کو معلوم نہیں تھا, لوگ کہنے لگے یہ تو بڑا برا آدمی تھا, اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو ہے نبی کے ذریعے سے انکشاف ہوا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے زبان مبارک سے 7 سے زیادہ مرتبہ سنا. اب میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ نہیں سنایا ہو, بلکہ مختلف موقعوں پر الگ الگ مواقع پر آپ نے یہ قصہ سنایا, جس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو سنا کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے سامنے پاک دامنی کی کتنی اہمیت ہے وہ بتلانا چاہتے تھے. جیسے ایک باپ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے فلانی برائی کے اندر مبتلا نہ ہوں, تو بار بار موقع بموقع وہ بچوں, دیکھو بچہ ایسا مت کرنا, دیکھو ایسا مت کرنا, موقع بم جہاں موقع ملا اس کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس قصے کو 7 سے زیادہ مرتبہ فرمانا گویا آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی امت جو ہے عفت اور پاک دامنی کا اہتمام کرے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ابھی میں نے پڑھا تھا, عفو تعف نساؤکم وبر آباکم تبرکم ابناؤکم, تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی, اور تم اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدرت کا ایک قانون بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ تکوینی امور, تکوینی فیصلے بھی کیے ہیں جس کو ہم قدرت کے قانون سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کے اس قانون کو بتلا رہے ہیں کہ تم پاک دامن رہو گے تو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی, اور خدا نخواستہ اگر تم نے پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو اس کا اثر تمہاری عورتوں پر پڑے گا. دوسرا ایک ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم ویفو طیف نساؤکم زنا بنو فلان فزنت نساؤہم. حضور فرماتے ہیں لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم, تم زنا کا ارتکاب مت کرو, نہیں تو تمہاری بیویوں کے ساتھ تم جو صحبت کرتے ہو اس کی لذت باقی نہیں رہے گی. جو آدمی زنا کرتا ہے نا اس کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت میں لذت نہیں آتی, بس وہ زنا کی عادت پڑی ہوئی ہے. اپنے گجراتی میں بولتے ہیں بازار نو کھاوانی عادت پڑی ہوئی تینے گھر نو ہاوڑ نہ لگے, بازار کا کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہو تو گھر کا کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا. تو جو زنا کا عادی ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ حلال جو صحبت ہے اس کی لذت حاصل نہیں. حضور فرما رہے لا تزنوا زنا مت کرو, فذذوا لذت نسائکم کہ تمہاری بیوی عورتوں کی ساتھ حلال طریقے سے صحبت کی جو لذت آ سکتی ہے اس سے تم محروم کر دیے جاؤ گے. اور آگے فرماتے ہیں عفو تعف نساؤکم, تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. اور آگے فرمایا زنا بنو فلانی فزنت نساؤہم, فلانے خاندان کے لوگ فلانی فیملی کے لوگ زنا میں مبتلا ہوئے تو ان کی عورتیں بھی اس کا شکار ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک قانون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا. یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنیں, ہم کو جو آدمی جس طرح کرے گا वैसा उसको भुगतना पड़ेगा। दुनिया में आज भी वाकयात इसकी शहादत देते हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, एक दो बयान कर देता हूं। एक आलिम ताजा फारिग शुदा, शादी नहीं हुई है, बड़े हसीनो जमील हैंडसम समझा कि नहीं, एक गांव में पढ़ाने के लिए रखे गए। इत्तेफाक की बात, वहां एक लड़की के साथ आंख लड़ गई और जो है उसके इश्क में उतला हुए बात आगे तक अखीर तक पहुंची। जिम्मेदारों को पता चला, उस जमाने के लोग जो थे हमारे देहातों के अंदर भी पुराने बड़े समझदार, समझ में आया कि नहीं, उन्होंने कहा बिचारों की शादी नहीं हुई है इसलिए इस गुनाह में उतला हुए, अलाओ पहले हम इनके निकाह का इंतजाम कर दें ताकि इस बुराई से निकले। चनांचे उनके निकाह के लिए बाकायदा गांव वालों ने उनसे मशवरे करके इजाजत लेकर एक आलिम दीन की हसीन जमील लड़की के साथ उसका इनका निकाह कराया। निकाह के बाद जब बीवी घर में आई, लेकिन बस वो औरत ऐसी भी बसी हुई थी दिल के अंदर कि बीवी घर में हसीन, उससे भी ज्यादा हसीन बीवी मौजूद है, लेकिन उधर ध्यान नहीं। वो बीवी को धक्का देकर बाहर निकाल देते थे और उस औरत के साथ मुलव्वस होते थे। खैर, जब मामला उसके बाद भी नहीं सुधरा तब गांव के जिम्मेदारों ने तो उनको माजरत कर दी, कहा मौल साहब आप जाओ, उनको वहां से हटा दिया। ये तो उनका वहां से इब्तदाई किस्सा। बाद में उनकी बीवी इस गुनाह में मुब्तला हुई और वो मौलवी साहब टीबी का शिकार हुए और टीबी की वजह से घर के बाहर ओटे के ऊपर बैठे रहते थे, खांसते रहते थे और उनकी बीवी पराए मर्दों के साथ मुलव्वस होती थी और उनके उनकी आंखों के सामने, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुदरत का निजाम है ये। एक मौल साहब ने मेरे शागिर्द अपने गांव के बड़े जिम्मेदार आदमी, उन्होंने कहा कि गांव में हमारे नौजवानों में ये बुराई फैलती थी तो हमने जो है चाहा कि इसके ऊपर रोक लगाएं, तो बाकायदा इस्लाही तदबीरें शुरू की और जो है इस पर रोक भी लगाई गई और निगरानी भी मुकर्रर की गई। तो उन्होंने खुद मुझे किस्सा सुनाया कि एक आदमी की लड़की, एक शादी हुई हुई है जिसे, और वो जो उसका दामाद है वो तो वहाँ कहीं या गया ये गल्फ में कहीं मुलाजमत के लिए, और यहाँ उसकी बीवी के साथ अकेला रहता था माँ बाप से अलग। तो जब वहाँ नौकरी के लिए गया तो यहाँ घर पे कौन रहे, तो उसने अपने खुसर ही को कहा कि तुम यहाँ अपनी बेटी के साथ रहो। अब उस खुसर का बुरा ताल्लुक था एक बंगन के साथ, वो रात को बंगन के पास जावे और जिस वक्त वो वहां जावे उसका लड़का यहाँ आकर के इसकी लड़की के साथ बुराई करे। ये कुदरत का ये है। कोई भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं, कहते हैं कोई आदमी जिना करता है तो वह एक कर्ज है जिसको उसको अपने खानदान की औरत से अदा करना है। तो बहरहाल ये बड़ा खतरनाक खेल है और देखो कहीं भी आदमी बच नहीं सकता इसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बतला दिया तो फिर जाहिर है बात तो साफ है। एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत पर कुर्बान जाइए, आपने जरा बराबर भी गुस्से का इजहार नहीं फरमाया बल्कि आपने उससे पूछा कि देख तू जिना जिससे करेगा वो तो कोई औरत ही है, अगर ऐसा मामला कोई तेरी बहन के साथ करे तो क्या तू उसको गवारा करेगा, पसंद करेगा? कहा नहीं। तेरी माँ के साथ कोई ऐसा मामला करे तो तू उसको पसंद करेगा? कहा नहीं। तेरी फूफी के साथ ऐसा मामला करे तो पसंद करेगा? कहा नहीं। तेरी खाला के साथ कोई ऐसा मामला करे तो गवारा करेगा? कहा नहीं। कि तू जिसके साथ जीना करेगा वो भी तो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, वो क्यों गवारा करेगा? उस पर उसने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ मार करके दुआ फरमाई कि अल्लाह उसके सीने को पाक साफ कर दे। इस वाक़े को नकल करने वाले सहाबी कहते हैं कि उसके बाद اس نوجوان کا حال یہ تھا اس کی نگاہ زمین سے ہٹتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. جو لوگ ایسے مواقع پر اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں, موقع ایسے آدمی کی زندگی میں آتے ہیں جہاں پرائی عورت کے ساتھ اس کا گویا صحبت کرنا, زنا کرنا آسان ہوتا ہے یا اس کی طرف سے کبھی پیشکش ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. دیکھو ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس کو کسی خاندانی حسین و جمیل عورت نے اس کو پیشکش کی, دعوت دی کہ میرے ساتھ برا کام کر, اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ قیامت کے روز اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ایسا عمل اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے حدیث الغار کے نام سے, تین آدمی جا رہے تھے اور جو ہے اچانک بارش شروع ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے وہاں قریب میں پہاڑ کے اندر ایک غار تھا, اس میں گھس گئے کہ جب بارش بند ہوگی تو نکلیں گے. اب اتفاق یہ ہوا کہ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک چٹان بڑی آ کر کے اس غار کے دہانے کے اوپر ایک دم فٹ ہو گئی. اب وہاں کوئی ان کو نکالنے والا نہیں. اس موقع پر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی ہم میں سے ہر ایک اپنے کسی ایسے عمل کو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے. چنانچہ اس میں سے ایک نوجوان نے یہ دعا کی کہ اللہ, میری ایک چچا زاد بہن تھی, میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا جیسے ایک مرد عورت سے کرتا ہے, اور میری تمنا تھی کہ مجھے اس کے ساتھ جو ہے اپنی ضرورت پوری, خواہش پوری کرنے کا موقع مل جائے, لیکن وہ کبھی اجازت نہیں دیتی تھی. ایک مرتبہ اس کو ضرورت پیش آئی اور وہ میرے پاس جو ہے رقم لینے کے لیے آئی. میں نے کہا اس شرط کے ساتھ دوں گا, تو بہرحال اس کو مجبور تھی اس لیے اس نے شرط منظور کر لی اور میں نے رقم دی. اس کے بعد جب میں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ بدکاری کا, تو وہ مجھے کہتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس مہر کو جو مت کھول. چنانچہ کہا اسی وقت میرے اوپر اللہ کا ڈر ایسا طاری ہوا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے خاطر چھوڑا اور وہ پیسے بھی معاف کر دیے. تو اللہ, اگر یہ عمل خالص تیرے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو یہاں سے اتنا ہٹا دے کہ ہم دیکھ سکیں آسمان. اس طرح تینوں میں الگ الگ اعمال کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہاں پر دیکھو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بخاری شریف کے شراح نے لکھا ہے, شرح کرنے والوں نے, کہ اپنے آپ کو بدکاری کے مواقع سے بچانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اونچا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک قصہ لکھا ہے, اور بھی قصے ہیں. حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, مدینہ منورہ کے سات بڑے علماء جو مشہور ہیں, فقہ سبا کہلاتے ہیں, ان میں سے ہیں. ایک مرتبہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عمرہ کے سفر میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے نکلے. راستے میں مقام ابوا پر قیام کیا, خیمہ وہاں لگایا. کھانے کا وقت آیا تو ان کا ساتھی کھانا خریدنے کے لیے بازار گیا. جہاں ان لوگوں نے خیمہ لگایا تھا اس کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ایک بدو کا خیمہ تھا, تمبو تھا, جہاں اس کی بیوی کے ساتھ وہ رہتا تھا. اس کی بیوی نے حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, وہ بڑے حسین تھے, وہ ان پر عاشق ہو گئی اور وہ اس انتظار میں تھی کہ ان کا اگر موقع ملے تو میں وہاں پہنچوں. اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی باہر گیا ہے تو وہ فوراً پہاڑی پر سے نیچے آئی, ان کے خیمے میں آ کر کے اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹا دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہا قطعۃ قمرین, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو. انہوں یہ سمجھے کہ کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے, کچھ لینے کے لیے کھانا تلاش کرنے لگے کہ ان کو دیں. اس عورت نے کہا نہیں, مجھے کھانے کی ضرورت نہیں, مجھے تو وہ چیز چاہیے جو ایک عورت کو مرد سے جو ہے خواہش ہوتی ہے. یہ سن کر یہ ایک دم کہا کہ تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے. فوراً اپنے پاؤں اونچے کر کے کھڑے کر کے اسی کے اوپر سر رکھ کر کے زور زور سے رونے لگے. اتنا زور سے چلانا شروع کیا کہ وہ عورت ڈر گئی, کہیں دوسرے لوگ آ جائیں گے رسوائی ہو جائے گی, وہ تو بھاگ گئی. پر یہ رو رہے ہیں. اتنی دیر میں ان کا ساتھی جو بازار گیا تھا واپس آیا, دیکھا کہ رو رو کر کے ان کا چہرہ جو ہے سوج گیا ہے, آنکھیں بھی سرخ ہو گئی ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بات کو چھپانے کے لیے کہا کہ گھر والے یاد آ گئے. تو کہا نہیں, گھر والوں کے یاد آنے پر آدمی اتنا زیادہ نہیں روتا. تو بہرحال اس نے جو ہے بہت اصرار کیا, تو اس نے انہوں نے بتلایا, پھر وہ رونے لگا. یہ پوچھنے لگے تو کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں تھا, ورنہ میں تو ملوث ہو جاتا, اللہ نے میری بھی حفاظت فرمائی. دیکھو یہ سوچ, آج کل کا نوجوان ہوتا تو کیا کہتا, کہ بڑا لکی تھا تو, تو نے موقع چھوڑا. خیر یہ وہاں سے آگے بڑھے, مکہ مکرمہ پہنچے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد تھکے تھکائے تھے, طواف سے فارغ ہو کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اپنی چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے 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 نیند آ گئی. ایک خوبصورت نوجوان کو خواب میں دیکھا. یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں یوسف ہوں, حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام. یہ پوچھتے ہیں کہ کون یوسف صدیق؟ کہا ہاں. تو یہ حضرت یوسف کو کیا کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا قصہ زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہے. تو حضرت یوسف جواب میں کہتے ہیں وہ ابوا والی عورت کے ساتھ آپ کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب, ایک تو علامہ منذری کی ہے حدیث میں, یہ فن تصوف میں ہے علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی کی. اس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے جسم اور کپڑوں پر سے مشک اور امبر کی خوشبو ہمیشہ آتی تھی. ایک مرتبہ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ تو اس خوشبو کے اندر کتنے پیسے خرچ کرتا ہے, ہمیشہ جب دیکھو تیرا جسم اور کپڑے جو ہیں اس میں سے خوشبو ہی پھوٹ رہی ہوتی ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم آج تک ایک پائی بھی میں نے خوشبو کے لیے استعمال نہیں کی. تو پھر کہا یہ خوشبو کا ہی کیا آتی ہے؟ کہا اس کا ایک جو ہے راز ہے. تو کہا بتاؤ. تو بہت اصرار کیا تو بتایا. کہا میرے باپ کی گھریلو سامان کی ایک دکان تھی, ایک مرتبہ میں بھی وہاں دکان میں ابا کے ساتھ رہتا تھا. ایک مرتبہ ایک بڑھیا سامان خریدنے کے لیے آئی, جب خرید چکی تو اس نے میرے ابا سے کہا کہ اس کی قیمت لینے کے لیے تم اپنے بیٹے کو میرے ساتھ گھر بھیجو. مجھے ابا نے کہا تم چلے جاؤ اس کے ساتھ, کہ وہ مجھے بڑے مکان میں, محل نما مکان تھا, اس میں لے گئی. اندر پہ ایک بہت شاندار بہت بڑا کمرہ, اور اس میں تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کی خادمائیں وہاں ہیں. وہاں مجھے لا کر کے اس نے یہ کر دیا. وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنے لگی اپنی طرف. کہا اچانک جب یہ معاملہ پیش آیا تو میں تو گھبرا گیا, اور میں سوچنے لگا میں اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یہی کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. تو اس عورت نے اپنی خادماؤں سے کہا جا وہ بیت الخلاء, اس زمانے میں ہماری طرح کے ہوتے نہیں تھے, وہ صاف کر دو. صاف کر دیا. کہا میں اندر گیا, پاخانہ کیا, اور اپنا ہی پاخانہ لے کر کے اپنے چہرے پر اور کپڑوں پر ملا. باہر آیا, اس عورت نے دیکھا, کہا یہ پاگل کو کون لے آیا؟ کہا بھگاؤ اس کو. کہا مجھے وہاں سے نکال دیا. میرے پاس کہا ایک درہم تھا, اس کا صابن خریدا, نہر پر گیا اور جا کر کے خوب اچھی طرح نہایا, کپڑے بھی دھوئے سکھائے اور پہنے. رات کو جب سویا تو خواب میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ آج تو نے اپنے آپ کو اس گناہ سے جس طرح بچایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت سناؤں. اور ساتھ ہی ساتھ کا وہ خوشبو لے کر کے آیا تھا کہ چونکہ تو نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے یہ پاخانہ ملا تھا تو اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں خوشبو. اس نے کہا وہ خوشبو میرے چہرے پر, بدن پر اور کپڑوں پر ملتی. اس دن سے میرے کپڑوں اور چہرے پر سے, بدن پر سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو آتی. ایک اور قصہ لکھا ہے, ایک نوجوان دولت مند تھا اور ہمیشہ گناہ کے کام کرتا رہتا تھا. اس کی ماں اس کو روکتی بھی تھی. اس کی عادت تھی جب بھی کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو نوٹ بک میں لکھتا تھا اس کو. اس کی ماں اس کو توبہ کے لیے کہتی تھی لیکن دھیان نہیں دیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت کے بچے فاقہ کا شکار تھے اور اس کو ضرورت تھی تو وہ اپنی پڑوسن سے لباس آریتن لے کر کے پہن کر نکلی کی مانگنے کے لیے. اس نوجوان نے اس عورت کو دیکھا, اپنے پاس بلا کر کے پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھے اپنے ساتھ برا کام کرنے کی اجازت دے گی؟ تو وہ عورت رونے لگی کہ میں تو کوئی ایسی عورت نہیں ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, اس کی وجہ سے میں تو نکلی تھی, کوئی میری مدد کرے. میں تو تیرے بلانے پر اس لیے آئی کہ شاید تو میری مدد کرے گا, تو ایسی بات کرتا ہے. اس کی بھی توبہ کا وقت آیا تھا. اس نے سوچا کہ ایک نوجوان عورت ہو کر کے ایسی بات کرتی ہے, اور اس اپنے حرکتوں سے تائب ہوا. گھر آ کر کے والدہ کو بتلایا تو والدہ نے کہا کہ اس قصے کو بھی وہ نوٹ بک کے اندر لکھ لے. کہا وہ بھر گئی ہے. کہا حاشیے پر لکھ لے. حاشیے پر لکھا. رات کو جب سویا تو دوسرے دن اٹھا تو دیکھا پوری نوٹ بک کے اندر جتنے بھی پہلے گناہوں کے قصے لکھے تھے سب مٹے ہوئے ہیں, اور اندر آئے تھے ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین, اور وہی ایک قصہ جو حاشیے پر لکھا تھا وہ باقی. زنا کے اسباب میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ بد نگاہی, اپنی آنکھوں کا غلط استعمال. نامحرم عورتیں پرائی جو کہلاتی ہیں ان کو دیکھنا, زندہ ہوں ان کو دیکھنا یا ان کی تصویر دیکھنا, چاہے وہ اخبار کے اندر ہو یا اشتہار کے اندر ہو یا آج کل جیسے موبائل کے اندر دیکھا جاتا ہے, یہ سب بد نگاہی میں ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکید فرمائیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی, آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. آگے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیکھو قرآن کی کا عام دستور یہ ہے کہ کوئی حکم جب قرآن دیتا ہے تو مردوں اور عورتوں کو الگ الگ نہیں, یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے سب کو ایک ساتھ خطاب کرتا ہے, لیکن یہاں نگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ نگاہ کو نیچا رکھنے پر موقوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لَتَغُدُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ. اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا. جو لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوتے ہیں کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں, لیکن ان کے چہرے کو آپ دیکھیں گے کوئی نور نہیں ہوگا. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. بد نگاہی بڑی خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں زنا کرتی ہیں, اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا. ہاتھ زنا کرتے ہیں, ہاتھوں کا زنا پکڑنا. کان زنا کرتے ہیں, کانوں کا زنا کیا؟ نامحرم کی بات کو سننا. یا آج کل موبائل سے اجنبی عورتوں کے ساتھ بات کریں یا میسج ڈالیں اپنے ہاتھ سے استعمال کر کے, یہ سب ہاتھ اور کان وغیرہ کا زنا آ جاتا ہے, آنکھ کا زنا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں حدیث قدسی، ان نظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ یہ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ آج کل تو جو مارنے کے آلات بدل گئے، اس زمانے میں تیر تھا، تلوار تھی، نیزہ تھا، دور کوئی آدمی اس کو مارنا ہو تو تیر چلایا جاتا تھا۔ اب تیر اگر ادھر کو لگ گیا، ہاتھ میں لگ گیا، ادھر لگ گیا تو وہ مرتا نہیں تھا، تو وہ لوگ تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے اس کو زہر کے اندر جو ہے ڈبو کر کے رکھتے تھے، زہر پلاتے تھے، پھر مارتے تھے، ذرا ذرا سا زخم بھی لگا تو وہ آدمی اس زہر کے اثر سے ختم ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تیر ہے جو سامنے والے سے پہلے خود چلانے والے کو زخمی کرتا ہے، یہ تیر جو چلا رہا ہے اس کو زخمی کرتا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی، جو میرے ڈر کی وجہ سے بد نگاہی کو چھوڑ دے گا تو اس کے بدلے میں اس کو میں ایمان کی ایسی کیفیت عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو دیکھو بد نگاہی کے چھوڑنے پر یہ ایمان کی لذت حاصل ہوتی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک گویا برعکس نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو لوگ بد نگاہی کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبادات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو لطف آنا چاہیے نہیں آتا، کائی کی وجہ سے؟ بد نگاہی کی وجہ سے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کی وجہ سے طاعت کا نور ختم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ بد نگاہی اتنا خطرناک مرض ہے، صوفیاء کا سب کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بد نگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن اس گناہ کا یہ اثر دوسرے گناہوں میں نہیں پائے، اس میں خطرناک۔ جو آدمی اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہے، اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نظر الی محاسن امراۃ یلقى عنقه فی عینیہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھے قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں پگھلایا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس سے بچنے کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں پھر بھی بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ عبد القیس قبیلے کا وفد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک بیریش لڑکا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو داڑھی نکلی نہیں تھی، ابھی بیریش تھے۔ امام صاحب نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ ایک مدت کے بعد امام محمد رات کے وقت چراغ کی روشنی میں کتاب دیکھ رہے تھے اور ان کی داڑھی آ چکی تھی، اس کا سایہ پڑ رہا تھا۔ امام صاحب نے وہ سایہ دیکھا تو پھر ان کو کہنے لگے اچھا داڑھی آ گئی تمہاری، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ داڑھی آئی یہ بھی آپ کو پتا کیسا آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی، کتنا زیادہ اہتمام۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سفر میں میں جب ٹرین میں ہوتا ہوں اور کسی اسٹیشن کے اوپر دو ٹرینیں ان کا کراسنگ ہوتا ہے، ایک ادھر اسٹیشن پر ادھر جانے والی، ایک ادھر جانے والی، تو میں کبھی بھی سامنے والی ٹرین کی کسی کھڑکی کی طرف نظر نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بیٹھی ہو، और जो है वो ये समझ करके कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अपना चेहरा खोले हुए हो और बदनिगाही हो जाए, गैर इख्तियारी तौर पर भी बचाने का एहतमाम। और हजरत शेख माना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है आप बीती में कि हजरत मौलाना कबरुद्दीन साहब थे वहाँ सहारनपुर की जामे मस्जिद के इमाम, हजरत माना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे, का एक मरतबा वो बीमार थे तो उनकी जगह पर माना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने के लिए वहाँ जाते थे। जो लोग सहारनपुर गए हैं जानते हैं मदरसे से लेकर जामे मस्जिद तक पूरा बाजार है। तो कहा हजरत शेख फरमाते हैं कि हजरत माना इलियास साहब असर की नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे तो मगरिब पढ़ा करके आते थे, मैं भी साथ में हुआ। तो मैंने नोट किया कभी अपनी निगाह इधर उधर नहीं, बस पांव के ऊपर। मदरसे के दरवाजे से निकले वहां से लेकर मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होने तक इतना ज्यादा अपनी निगाह की हिफाजत का एहतमाम किया जाता था। और अहलुल्लाह के ऊपर तो बदनिगाही का जो है असर पहुंचता है। हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया दौरान खुतबा, हजरत ने ऐसे आम अंदाज में फरमाया बस ऐसे लोग मजलिस में आते हैं कि उनकी आंखों से जीना टपक रहा होता है। वो बदनिगाही करके आया था। हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने से मैंने खुद सुना और हजरत मुफ्ती साहब ही के हवाले से हजरत शेख ने आप बीती में लिखा है कि बड़े हजरत रायपुरी के पास दो आदमी पहुंचे, एक उनका पुराना मुरीद था, एक नए आदमी को लेकर के गया था। हजरत वुजू फरमा रहे थे, एक पांव धो चुके थे, दूसरा पांव धो रहे थे और दोनों पहुंचे वहां। तो हजरत ने देख करके कहा जो पुराना मुरीद था कि तुम्हारा तो कुछ गया नहीं, सुस्ती चुस्ती आदमी के साथ लगी हुई है, वो मामूलात की अदायगी में सुस्ती करता था। और दूसरे के मुतालिक कहा एक रोग उसकी आंख के अंदर है और एक रोग उसके दिल में है। आंख वो बदनिगाही का शिकार था और अकीदे में भी कुछ खराबी थी। अल्लाह तबरक ताला हम सबको निगाहों की हिफाजत की भी तौफीक अता फरमाए।
Allah subhanahu wa ta'ala grant each and every one of us the tawfiq and the ability to protect and lower our gazes.
भाई सलात और सलाम पढ़ी जा रही है, हर दुरूद के बाद आप आमीन कहिए तो आपकी भी शिरकत हो जाएगी।
بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده واجزه عنا ما هو أهل وزي أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء هي التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفرني واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
درود شریف پڑھنے میں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ان سب کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.